أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد ہمارا موضوع استاد مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہدف زندگی تھا جس کے بارے میں ہم کچھ عرائض پیش کر رہے تھے اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اسلام کی نگاہ میں انسان کا کمال کس چیز میں ہے، انسان کامل کس کو کہا جاتا ہے۔ ہم نے گزشتہ دروس میں چند ایک نظریات پیش کیے تھے، جن میں مثلا پہلا نظریہ جس کو ہم نے پھر رد بھی کیا تھا وہ یہ ہے کہ جتنا اس زندگی کے مادی وسائل سے انسان استفادہ کر سکتا ہے، جتنا اس عالم میں اسے سہولیات میسر ہیں اتنا باکمال انسان ہے، اور اگر اسے سہولیات میسر نہیں ہیں تو وہ کمال والا انسان نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اگر یہی معیار بنا لیا جائے تو اس معیار مطابق انسان اور حیوان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ اس عالم میں نہیں آخرت میں اگر کسی کو زیادہ نعمات میسر ہیں، بہشت کے اندر زیادہ نعمات، زیادہ کرامات الہی میسر ہیں تو وہ باکمال انسان ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ باکمال نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، وہاں پر ہم نے ایک فرمان کوٹ کیا تھا کہ ان کے فرمان مطابق وہ تین قسم کے لوگ، جنہوں نے ایک گروہ جنہوں نے اللہ کی عبادت تجارت کے لیے کی، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے خوف من النار جہنم کے خوف سے عبادت کی، اور تیسرا وہ گروہ کہ جس نے اللہ کی عبادت کی عشق بے خدا کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ عشق اور محبت کی وجہ سے، حبن لہ، اللہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے عبادت کی۔ تو اس فرمان کے مطابق دوسرا نظریہ بھی رد تھا کہ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے کہ آخرت میں اس کے پاس کوئی زیادہ نعمات ہوں، زیادہ سہولیات ہوں۔ تیسرا نظریہ جو کہ انتہائی اہم ترین نظریہ ہے وہ عرفا کا نظریہ ہے۔ عرفا فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس حقیقت تک پہنچ جائے کہ اس عالم میں فقط ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت ہے پروردگار عالم کی ذات مقدس، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سراب ہے، ظل ہے، سایہ ہے، حقیقت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں یعنی اللہ کے مقابلے میں جب اس عالم کو دیکھا جائے، اس عالم کی موجودات کو دیکھا جائے تو وہ حقیقت ہے، حق ہے، اور یہ حق نہیں ہے۔ جس طرح کہ سورہ مبارکہ فصلت میں ظاہراً اللہ نے فرمایا کہ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ، ہم نے انہیں نشانیاں دکھائیں اپنی ذوات کے اندر، اپنے اس آفاق افق پر انہیں نشانیاں دکھائیں اپنی۔ کیا مطلب، ہمارا ہدف کیا تھا؟ ہدف یہ تھا کہ یَتَبَيَّنَ لَهُمْ، ان کے لیے یہ بات واضح روشن ہو جائے کہ انہ الحق، حق فقط وہی ذات ہے، انہ حق اور بات ہے کہ وہ بھی حق ہے، اس کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں، حق رکھنے والی چیزیں ہیں، لیکن جب اللہ نے فرمایا انہ الحق کہ حق فقط اور فقط وہی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز حق نہیں ہے، تو عرفا نے یہاں سے ایک نظریہ نکالا انسان کامل کا، کہ انسان کامل وہ ہے جو حقیقت تک پہنچ جائے، جس کا انہوں نے نام رکھا تھا وصول بحق، یا فنا فی اللہ بھی تعبیر کرتے ہیں، لیکن عرض کیا تھا کہ فنا فی اللہ سے مراد ان کی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حلول کر جانا، یا اللہ ان کے اندر حلول کر جانا، یہ صوفیہ کا نظریہ ہے۔ انہ الحق کہ فقط حقیقت وہ ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ عرفا کا نظریہ ہے۔ اب عرفا کے نظریے کے مطابق، اب بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اسلام اس کو کس حد تک قبول کرتا ہے، ان کے نظریے کے مطابق ہم اس عالم میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ سایہ اور تجلی ذات پروردگار ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ چوتھا نظریہ حکما یعنی فلاسفر کا نظریہ تھا، کہ جو یہ کہتے تھے کہ انسان کی کمال، انسان کا کمال اس بات کے اندر ہے کہ انسان کی قوت عاقلہ جتنی ترقی کر جائے اور اپنے حد درجہ کمال تک پہنچ جائے اسے انسان کامل کہیں گے، اور اگر قوہ عاقلہ اس کی ترقی نہ کر پائے بل اور حد درجہ تک نہ پہنچ پائے بلکہ نیچے رہ جائے تو اسے انسان ناقص کہیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ اس قوہ عاقلہ کا جو کمال ہے وہ دو چیزوں میں ظہور پیدا کرتا ہے۔ پہلی چیز حکمت کے نام سے انہوں نے تعبیر کی تھی، حکمت یعنی اشیاء کو اس طرح سمجھ سکنا جس طرح ان کی حقیقت ہے، اشیاء کو اس طرح دریافت کرنا جو ان کی حقیقت ہے، جس طرح کہ معصوم نے فرمایا تھا کہ اللہم آرن الاشیاء کما ہیا، جس طرح یہ ہیں مجھے اسی طرح دکھا دیں۔ حکما یعنی فلاسفر اس فرمان مقدس کو اپنا مبنی قرار دیتے ہیں کہ انسان کی قوہ عاقلہ اس حد تک پہنچ جائے کہ اشیاء کو جس طرح ان کی حقیقت ہے اس طرح دریافت کر لے۔ اور حکمت کے ساتھ انہوں نے دوسری بات کہی تھی، عدالت۔ عدالت سے مراد ان کی کیا تھی؟ عدالت سے مراد یہ تھی کہ قوہ عاقلہ انسان کے جسم پر حاکم ہو اور انسان کے اندر موجود ہر قوہ کو اس کے مطابق حق ادا کریں۔ مثلا قوہ شہویہ کا حق عطا ہو، قوہ غضبیہ کا اپنی حدود کے اندر رہ کر حق ادا کیا جائے، قوہ عاقلہ، قوہ جتنی بھی قوات ہیں، قوہ عاطفہ ہے وغیرہ وغیرہ، قوہ ذہنیہ، ان کو جس طرح کہ اس نے بھی اشارہ کیا تھا کہ حدیث مبارک کے اندر 75 جنود قوہ عاقلہ کے ذکر ہوئے ہیں اور 75 جنود جہل کے ذکر ہوئے ہیں، تو ان تمام جنود کو اپنا حق ادا کرنا یہ عدالت کہلاتا ہے فلاسفر کے نزدیک۔ آیا اسلام کے اندر یہ نظریہ قابل قبول ہے یا نہیں، بعد میں چل کر ہم پیش کریں گے۔ اس کے بعد ایک نظریہ تھا جسے کہتے تھے کہ عبادت کا نظریہ، کہ انسان جتنے عبادت کرتا ہے اتنا انسان باکمال ہوتا ہے، جتنا عبادت سے دور رہتا ہے اتنا ناقص ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کریں گے، پہلے بھی ہم کچھ دروس میں اشارہ کر چکے کہ عبادت سے کیا مراد ہے، عبادت کی اقسام ہیں، ہر قسم کمال شمار نہیں ہوتی، بلکہ عبادت کی بعض اقسام انسان کو فقط اسی حیوانی درجہ تک رکھتی ہیں۔ فقط فرق اتنا رہتا ہے کہ یہ اللہ کی یاد میں ہے اور وہ حیوان اللہ کی یاد میں شاید نہ ہو۔ ایک نظریہ خوبصورتی کا نظریہ تھا کہ انسان جتنا خوبصورت ہوگا اتنا باکمال ہوگا، جتنا بدصورت ہوگا اتنا ناقص ہوگا۔ لیکن یہاں پر خوبصورتی سے مراد وہ ظاہری خوبصورتی مراد نہیں ہے، بلکہ خوبصورتی سے مراد انسان کی معنوی خوبصورتی، جتنا اس کا اخلاق خوبصورت ہوگا، جتنا اس کے اعتقادات خوبصورت ہوں گے اتنا وہ باکمال ہوگا، اور جتنا ان باکمال اور خوبصورت افعال اور اعمال سے دور ہوگا اتنا بدصورت ہوگا۔ ایک نظریہ عواطف کا تھا کہ انسان کے اندر جتنا عاطفہ ہوگا اتنا انسان باکمال ہوگا، اور جتنا انسان کے اندر عاطفہ کم ہوگا اتنا انسان جو ہے وہ کمال سے دور اور نقص کے قریب ہوگا۔ یہ چند نظریے استاد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے تھے، لیکن ان میں سے اسلام آیا سب کو قبول کرتا ہے یا کسی ایک کو قبول کرتا ہے، یا مثلا کسی ایک کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی کسی حد تک قبول کرتا ہے، مکمل طور پر رد نہیں کرتا؟ انشاءاللہ ہم بعد والے درس میں اس کے بارے میں کچھ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔